بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث الثامن والعشرون، 28 حدیث. عن ابی نجیح، ابو نجیح یہ کنیت ہے ایک صحابی کی جن کا نام ہے عرباد، عرباد ابن ساریہ. عن سے مراد ہے ان سے روایت ہے. ابو نجیح العرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں کہ وعظنا ہمیں واعظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، موعظتن ایسا واعظ کہ وجلت منہ القلوب کہ ڈر گئے اس سے دل، وظرفت منہ العیون اور بہ پڑیں اس سے آنکھیں. فقلنا پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول، کأنہا گویا کہ یہ واعظ، موعظۃ مودع ایک ایسا واعظ ہے جو الوداع کرنے والا کرتا ہے، خدا حافظ کہنے والا کرتا ہے. فأوصنا تو آپ ہمیں وصیت کیجئے. قالا تو آپ نے فرمایا اوصیکم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں، بتقوی اللہ عز وجل اللہ کے تقوی کا جو بزرگ و برتر ہے، والسمعی والطاعتی اور غور سے سننے کا اور فرما برداری کرنے کا، وَإِن خواہ تَأَمَّرَ امیر بن جائے علیکم تم پر عبدًا اے غلام، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ مَنْ يَعِشْ جو بھی زندہ رہا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَسَا يَرَا فا تو سا ضرور، یرا وہ دیکھے گا، اختلافا کثیرا بہت سا اختلاف، فعلیکم تو لازم کر لو تم اپنے آپ پر، بسنتی میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور ان خلفاء کی سنت کو جو راشد ہیں. راشد کا مطلب یعنی کیا ہے جی؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو راشد کا مطلب چلے یہ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ رہنما، جو گائیڈ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا؟ رشد و ہدایت جو لفظ ہم بولتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہے اس کا، گائیڈ کرنے والے. یہ راشدین اسی سے، وہ پھر مہدیین آگے آ رہا ہے نا، تو راشدین وہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ خلفاء رسول کی صفات بتائی گئی ہیں کہ ان کی خاص تین صفات ہوں گی، کہ ایک تو وہ صحیح معنوں میں خلیفہ ہوں گے، اور دوسرا وہ رہنما ہوں گے اور گائیڈ کرنے والے ہوں گے لوگوں کو، اور المہدیین اور خود ہدایت یافتہ ہوں گے. وعدو اور تم کچلیوں سے پکڑ لو، یا مضبوطی سے عدو چبا لو، دانتوں کے تلے دبا لو، علیہا ان کی سنت کو یا میری سنت کو، بن نواجزی یہ دانت جو ادھر سائٹ پہ ہوتے ہیں جس میں ہم چیز پکڑتے ہیں نا مضبوطی سے، تو اس کو کہتے ہیں ناجزہ، نواجز اس کی جمع ہے. وَإِيَّاكُمْ اور اپنے آپ کو بچا کے رکھو، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ واہ بیچ میں آ جاتی ہے، وَإِيَّاكُمْ جب آئے گا نا تو واہ بیچ میں آتی ہے، وَإِيَّاكُمْ کا تعلق محدثات سے ہے. اور تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو، یا بالخصوص اور محدثات الامور جو نئے نئے کام ہوتے ہیں. محدث کہتے ہیں نئی نئی چیزوں کو، حدیث کا لفظ اسی سے ہے. تو نئے نئے کام ہوتے ہیں یا نئے نئے معاملات ہوتے ہیں، امر کی جمع ہے امور. فَإِنَّ تو بے شک، كُلَّ مُحْدَثَةٍ ہر نئی نئی بات یا نئے نئے کام، بدعتن بدعت ہیں، وَكُلَّ بدعتن اور ہر بدعت جو ہے، ضلالتن وہ گمراہی ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. وقالا اور ترمذی نے کہا ہے، دونوں نے نہیں کہا. تو آخری جو راوی ہے نا امام ترمذی، یہ قالا ان کا قول ہے، اگر دونوں کا ہوتا تو یہ ہوتا قالا، تثنیہ ہوتا. وقالا اور فرمایا امام ترمذی نے حدیثن یہ حدیث ہے، حسنن حسن ہے، صحیحن صحیح ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو سیدنا عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. عباد ابن ساریہ یہ صحابی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام وسلم جب مدینہ مائگریٹ کر کے آ چکے تھے، تشریف لا چکے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد یعنی جنگوں کے بعد یہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا اچھا وقت گزارا اور بڑی اچھی اچھی باتیں نوٹ کی اور ان کو یاد رکھا. ویسے تو اللہ کے رسول کی ساری باتیں اچھی ہوتی تھیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کلک کر جاتی ہیں کہ بھئی یہ بات ہے جو پلے باندھنے کی ہے، تو یہ ان میں ہے. قال وہ کہتے ہیں کہ واعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، موعظتن ایسا واعظ کہ وجلت منہ القلوب، جس سے دل خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، وظرفت منہ العیون اور بہ پڑی اس سے آنکھیں، یعنی مراد یہ کہ خوب آنسو بہے. تو یہ واعظ کی تعریف ہے جو عباد ابن ساریہ نے کی ہے، یعنی آپ نے ایسی نصیحت فرمائی کہ جس سے ہمارے دل نرم پڑ گئے. اور یہ نصیحت جو تھی اس میں ترغیب بھی تھی اور ترہیب بھی تھی. ترغیب کا مطلب دین پر عمل کا ایک شوق دلایا تھا، اور ترہیب کا مطلب ہے کہ دین کی نافرمانی پر ڈرایا تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واعظ صاحب کا وہ اس طرح کا تھا کہ دلوں پہ اثر کر گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی صحابہ کرام کو اس قسم کی نصیحت کر دیا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ آپ کے واعظ کی ایک تاثیر. تو واعظ جو ہوتا ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ وہ ایسا واعظ کرے کہ جس سے بات دل میں اتر جائے اور دل نرم پڑ جائے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اب یہ صحابہ ہیں، اپنی کیفیت بتا رہے ہیں. قرآن مجید میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا گیا کہ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ اللہ کے رسول آپ جب بھی ان سے بات کریں، چاہے اپنے ہیں یا مخالف ہیں، تو ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے، قَوْلًا بَلِيغًا جو ان کے دل میں پہنچ جائے، رچ بس جائے، بعد میں وہ سوچتے رہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خاصہ تھا کہ آپ کی گفتگو میں ایک نصیحت ہوتی تھی، ہمدردی ہوتی تھی، اور ترغیب بھی ہوتی تھی اور ترہیب بھی ہوتی تھی. تو صحابہ نے اپنی کیفیت یہ بتائی. اس سے پتہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی طرف مائل تو تھے، لیکن یہ میلان ان کا قبول کرنے کا تھا کہ ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس پہ افسوس ہے، اب اسلام قبول کیا ہے تو دنیا سے جاتے جاتے کچھ اللہ سے اپنے گناہ بھی معاف کروا لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی زندگی میں اللہ کے حضور سجدے ہو سکتے ہیں، اس کی عبادت ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتوں کا اثر جو ہمارے دل پہ ہوتا ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے، تو یہ بڑی قیمتی زندگی بن جاتی ہے. تو وجلت منہ القلوب، وجلہ کا مطلب کیا؟ خوف زدہ ہو گئے اس واعظ سے لوگوں کے دل. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، تو یہ وجلت کا معنی وہی ہے کہ اللہ کا جب ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وزرفت منہ العیون، تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ آنکھیں اس سے بہ پڑی، مراد یہ ہے کہ روئے، صحابہ کرام رونے لگے. تو اس واعظ کا جو اثر ہوا تو اس کے بعد صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ کبھی کبھی بڑا زبردست واعظ ہوتا ہے، لیکن یہ واعظ جو ہے نا بڑی ہمدردی کا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں، تو ہمیں کچھ لگتا ہے بات کچھ اور ہے. تو خود کہتے ہیں فقلنا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کأنہا، یہ جو آپ نے واعظ فرمایا ہے یہ تو ایسا واعظ ہے کہ موعظتا مودعین، مودع کہتے ہیں جو خدا حافظ کرنے والا ہو. اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، ٹھیک ہے نا، اس کو ودا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے. تو یہ واعظ جو ہے نا یہ ایسا واعظ ہے جو مودعین، جو الوداع کہنے والا کرتا ہے، خدا حافظ کہنے والا کرتا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس واعظ کا اثر تھا، صحابہ کرام کے دل پہ پڑا، اور جو آپ نے بات فرمائی وہ اس کا بھی صحابہ کرام کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا. تو یہ جو کیفیت ہے وائز کی، یہ بہت مؤثر ہوتی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب وعظ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، یعنی حالات کو دیکھ کے جیسے لوگ بیٹھے ہیں اور جیسی آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا ویسا ہی چہرہ صحابہ کرام پڑھتے تھے. اگر خوف کی بات ہوتی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز خود محسوس کراتی کہ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، خود بھی ڈر رہا ہوں. اور اگر کوئی بات ایسی ہوتی جو کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی ہوتی، نیکی کرنے کی ہوتی، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو میں ذرا جوش ہوتا تھا. تو یہ انداز تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے وائز ہیں جن کا آواز سنتے ہیں ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وائز سامنے بیٹھا ہو، یہ کیسٹ سے نہیں ہوتا، آن لائن بیٹھ کے پڑھنے سے نہیں ہوتا. سچی بات یہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا ہے، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کس طرح ڈر رہے ہیں یا آواز فرما رہے ہیں، یا آپ کی اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ کس طرح کی ہے. تو اس سے بڑا اثر ہوتا تھا. تو قال، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ عز و جل، اللہ کے تقوی کی، وہ اللہ جو بزرگ و برتر ہے. تو یہ وصیت جو ہے یہ اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہی صحابہ کرام نے لی جو قرآن مجید میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ٹھیک ہے نا، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں جو کہ قرآن مجید میں وصا یا اوصا کے آئے ہیں. تو یہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. تو یہ جو ہر شے جو ہم ہر کام کرتے ہیں، ہر بات کہتے ہیں، ان تمام میں ٹاپ پہ جانا وہ تقوی ہے. کیونکہ تقوی کی بنیاد پہ جو کام ہوگا، جو بات کہی جائے گی، وہ صحیح ہوگی. تو اس لیے کہا جاتا ہے التقوی رأس کل شیء، ہر کام جو ہم کرتے ہیں، ہر بات جو ہم کہتے ہیں، اس میں تقوی جو ہے نا سر فہرست ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے. وہ اگر ہے تو باقی چیزیں آگے آسان ہو جاتی ہیں، عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، بات بھی اچھی ہوتی ہے. تو تقوی کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو سن کے اس کو مانے، اللہ کی اطاعت کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا ہے کہ اس سے باز رہو، تو انسان اس سے باز رہے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ محض تقوی جو ہے، یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر خود بخود طاری کر لے. اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک علم ہوتا ہے کہ کیوں تقوی مجھ پہ یہ طاری ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور مجھے اس کا علم ہے، اگر میں یہ کروں گا تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کروں گا تو مجھے سزا ملے گی. یہ علم ہے، علم کی بنیاد پہ. اور دوسرا بصیرت کی بنیاد پہ، کہ انسان اپنی فراست سے، اپنی بصیرت سے اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ کام کیسے کرنے کا ہے. بغیر بصیرت کے تقوی جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا، بغیر علم کے تقوی طاری نہیں ہوتا، وہ جھوٹا لبادہ ہوتا ہے. تو اس لیے تقوی اللہ کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ اللہ کی ہم عبادت ایسے کریں کہ انت عبد اللہ علی نور من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے تمہیں نور نصیب ہو اور اس نور کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرو. وترجو ثواب اللہ، اور جب اللہ کی تم عبادت کرو تو تم یقین کر لو کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نہیں دینا، کسی اور نے نہیں دینا. اور پھر اسی طرح دوسری سائڈ کو دیکھیں کہ تقوی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، بالکل اس کے قریب نہ جاؤں. اور اس کو چھوڑنے کی بنیاد بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ علمی نور ہے، علمی بصیرت ہے. اور پھر اللہ کے عذاب کا بھی دل میں ڈر ہو کہ میں نے یہ کام نہ کیا یا یہ کام کیا جسے اللہ روک رہے ہیں، تو میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں اللہ مجھے سزا نہ دے. تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس میں بہرحال یہی کہا گیا ہے کہ انسان چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں ان کو چھوڑ دے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور زمین پہ انسان اس طرح رہے یا اس طرح چلے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے اس کا راستہ بنا ہوا ہے, اور جب گزر رہا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو اور اپنے جسم کو ان کانٹوں کی چبھن سے یا زخم سے بچا رہا ہے. تو دنیا میں اگر رہنا ہے تو اپنے آپ کو یوں بچا کے رکھے. پھر یہ بات بھی باور کرائی علماء نے کہ یہ دھیان کیجئے گا کہ چھوٹا گناہ ہونا اس کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے. اسے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جانا یہ ذروں سے بنتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرے اکٹھے ہوتے ہیں تو پہاڑ بن جاتے ہیں. تو انسان کو پتہ نہیں چلتا چھوٹے چھوٹے گناہ جو کر رہا ہے وہ جمع ہو کے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ کل کو قیامت کے روز میرے سامنے بن کے آ جائیں گے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شے کو چاہے گناہ ہو یا نیکی اس کو خطیر نہ سمجھو, یعنی نیکی بھی کرو موقع ملتا ہے اور معمولی گناہ اسے بھی اپنا کے بچاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ عز و جل, اور دوسرا کہ والسمع والطاعت, اور سننے کا اور اطاعت کرنے کا, اس کی بھی نصیحت کرتا ہوں. سننا کیا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں خاص طور پر حکمران ہیں, پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے, مسلمان ہے یا بادشاہ ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. جمہوریت ہو تو وزیر اعظم ہوگا پریزیڈنٹ ہوگا, یا پھر اگر نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ ہو تو ہم اس کو آج کل کہہ دیتے ہیں بادشاہت. اور ہماری یہ نگاہ جو ہے وہ صرف جاتی ہے اپنے مسلمان حکمرانوں پر, اور جہاں دوسرے علاقوں میں جہاں بادشاہت قائم ہے ان کو ہم ڈکٹیٹر نہیں کہتے, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. یہ ان باتوں کو چھوڑیں, لیکن یہ بات ضرور ہے سوچنے کی کہ جو ہمارے حکمران ہیں پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر ہے یا پھر بادشاہ ہے, یہ مسلمان ملک کا سربراہ ہے اور میں اس ملک کا ایک عام بندہ ہوں شہری ہوں. تو اب یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں والسمع والطاعت, اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس طرح بہت کم بات کی جاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں بس یہی بات بیٹھی ہے. کوئی ایک شریف آدمی بھی اس کو اگر وہ ایکسپرٹ ہے اور اگر اس کو کیبنٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے یا وہ خود پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا بادشاہ بن جاتا ہے یا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ہمارے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں اور یہ گناہ گارانہ سوچ ہے. یقین مانیے یہ گناہ گارانہ سوچ ہے, یہ اچھی سوچ نہیں ہے. ہم نہ کبھی ایسے لوگوں کو ملے, نہ ان کے ساتھ بیٹھے, نہ ان کی بات سنی. محض ایک پروپیگنڈا ہے جس سے ہم اتنے متاثر ہیں اور اپنے لوگوں سے متنفر ہیں, اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. قرآن مجید نے اسے منع کیا ہے کہ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس نہ دو. خبروں پہ یقین کر کے ہم اپنے ذہنوں کو تیار کر بیٹھے ہیں. تو وسم و طاعت مراد یہ ہے کہ تمہارے جو ولی الامر ہیں جو حکمران ہیں ان کی بات کو سننا بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. مراد کیا ہے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَا, اور اگرچہ امیر بن جائے علیکم تم پر, کون عبدن ایک غلام, کسی غلام کو بھی اگر امیر بنا دیا جائے بادشاہ بنا دیا جائے یا وزیر اعظم بنا دیا جائے یا صدر بنا دیا جائے تو اس کی بات کو بھی تم نے غور سے سننا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے. مراد یہ ہے کہ جب وہ بولے تو ہم اس کی بات سنیں, اور جب وہ حکم دے تو ہم اس کی اطاعت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بعد اس کا ذکر کیا ہے, یہ بات بھی قابل غور ہے. اس لیے کہ سننا اور اطاعت کرنا یہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پہ حاصل ہوتا ہے, ورنہ انسان بے خوف ہو کے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو تقوی کی اہمیت ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں ہم متردد ہیں, شک ہے ہمارے دلوں میں, تو پھر یہ بات بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی نافرمانی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ، اگرچہ امیر بن جائے تم پر عبدن، اے غلام، عبدن حبشیم، یہ بھی حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ایک حبشی غلام تمہارا سربراہ بن جائے، تم نے اس کا بھی کہنا مانا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ ناک کٹا ہو یا کن کٹا ہو اور تمہارا وہ امیر بن جائے، تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو سننا ہے. تو اس پہ بہرحال آگے بات کرتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، تو یہ بات فَإِنَّ، تو بے شک، ہو کا مطلب ہے جو آگے میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بڑی اہم بات یہ ہے کہ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، جو زندہ رہا تم میں سے، مراد یہ کہ جس کو اللہ نے ذرا لمبی زندگی عطا کر دی، فَسَيَرَا، تو وہ ضرور دیکھے گا اپنی اس لمبی زندگی میں. سین کا مطلب یہاں ضرور کا معنی ہے، وَسَيَرَا، تو ضرور وہ دیکھے گا اختلافاً کثیراً، بہت سا اختلاف. اور یہ اختلاف کیا ہوگا؟ عقیدے میں اختلاف ہوگا، عمل میں اختلاف ہوگا، طریقہ کار میں اختلاف ہوگا. یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں. بگاڑ ہے نا عقیدے میں، آپ دیکھیں نا بھانت بھانت کے کام ہیں، یہی مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. وہاں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے اور پانی میں پھینک دیا جاتا ہے کہ جہاں سیلاب رک جائے. یہ کچھ طریقہ ہے، یہ عقیدہ ہے، بنائے ہوئے عقیدے. پھر اس کے بعد عقیدے اللہ کے بارے میں بھی ہے، رسول کے بارے میں بھی ہے، پھر امت کی شخصیات ہیں ان کے بارے میں بھی، عجیب و غریب قسم کے نا عقیدے بن گئے ہیں. تو عقیدہ اور ایمان میں اختلاف نظر آئے گا. کوئی یہ کہے آپ کو کہ اللہ رسول کی قسم، تو آپ فوراً اس کو کہیں بھائی اللہ کی قسم کھاؤ، رسول کی نہ کھاؤ، رسول کی قسم نہیں کھائی جاتی. تو آپ کو غصے سے دیکھے گا کہ رسول کو تم نہیں مانتے، یہ تو میں محبت کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں. وہی محبت ہے تو اللہ کی کرو، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قسمیں اسی کے نام کی کھائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام کی قسمیں نہیں کھائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول اللہ نہیں ہے، لیکن لوگ ہیں یہ اختلاف کرتے ہیں. تو فسا یرا اختلافاً کثیراً، تو وہ ضرور دیکھے گا بہت سے اختلاف کو. اب صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام اور تسلیم کے بعد صحابہ کرام ایک لمبا عرصہ جیے. آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 109 میں فوت ہوئے ہیں، 109 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے ہیں. تو یہ لمبا عرصہ جو ہے تقریباً پورا 100 سال کا، آپ 11 ہجری کو فوت ہوئے، تو 98 سال کا جو لمبا عرصہ ہے اس میں صحابہ کرام جیے ہیں اور صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ اختلاف کیا ہے، اور پھر فتنے کیا ہیں، اور پھر جو شریر لوگ ہیں وہ بیچ میں کس کس قسم کے لوگ آئے ہیں، تو جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسے لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زبانیں صحابہ کرام کے خلاف بھی کھولنا شروع کر دی، اور ابھی تک کھولتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ حدیث یاد تھی، وہ اس میں الرٹ رہے ہیں کہ ہم عقیدے میں اور عمل میں اور طریقہ کار میں اختلاف نہ کریں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولے. بہت جو روایات کچھ بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف کتابوں کی ہیں، یا ایسے لوگوں کی ہیں جن کا ذہن پہلے سے ہی صحابہ کرام کے خلاف سڑا ہوا ہے، وہ ویسے ہی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ اختلاف آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس اختلاف سے بچنے کی راہ بتائی اور بتایا کہ تمہیں پھر اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا فعلیکم بسنتی، تو لازم کر لو تم میری سنت کو. یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کو سنت کہتے ہیں. تو اس طریقے کو سنت کہیں گے، اور اس طریقے کے خلاف کوئی بھی نئی چیز پیدا کی جائے گی وہ اللہ کے دین میں بدعت شمار ہوگی، جس کی آپ وضاحت فرماتے ہیں. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں علیکم بسنتی، میرے طریقے کو، میری سنت کو جس پر میں ہوں اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. یعنی میں تمہیں جو شریعت دے کے جا رہا ہوں اس سے باہر نہ نکلنا، اس شریعت پر عمل کرنا. پھر وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور اس سنت کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو جو خلفاء راشدین کی ہے. یہ خلفاء وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے ہیں خلیفہ آپ کی امت میں، جن میں ٹاپ پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پہلے خلیفہ، جن کو خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں وہ، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل کیا اس امت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی زندگی میں اس طرف کچھ الفاظ ایسے بولے تھے، آپ نے ارشاد فرمائے تھے یا کچھ کام لوگوں کو بتا دیے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ واقعی آپ کے بعد اگر قیادت کسی کے ہاتھ میں آنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابوبکر صدیق کو ملنی ہے۔ اور اس میں بہت سی روایات ہیں، آپ ذرا ان کو پڑھیں، مثلا آپ کے پاس ایک خاتون آئی کسی کام کے لیے، تو آپ نے میں کل آنا، تو اس کہنے لگی اللہ کے رسول میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو بڑی شانی بات ہے، سمجھداری والی بات ہے، تو آپ فرماتے ہیں اچھا میں نہ ہوں تو ایتی ابا بکرن، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے تو آپ کے پیچھے صحابہ کرام جو نمازیں ہیں وہ پڑھتے تھے، مگر جب آپ کی صحت بالکل جواب دے گئی تو آپ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، بار بار اٹھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، بخار کی تیزی تھی، تو آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں، تو یہ آپ نے فرمایا۔ لیکن اسی دوران ایک صاحب نے جو آپ کے صحابی ہیں انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا کہ چلیں حضرت ابو صدیق ادھر ادھر ہیں، آپ نماز پڑھا دیں، تو پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو ہی آواز سنی کہ ابو بکر کی بجائے عمر پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکرن، اللہ اس کا رسول اور سارے مومن اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ عمر اللہ کے رسول کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ نے زندگی میں ارشادات اس طرح کے فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ میری جو مسجد ہے، آپ کی بیماری کے دوران فرماتے ہیں میری مسجد ہے، اس کے جو دروازے لوگوں کے گھر تھے ادھر ادھر، تو جن کے دروازے اب مسجد میں کھلتے ہیں وہ دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ان کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ تو یہ بھی بڑا ایک مقام ہے جو کہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے بعد اگر امامت کبرا کسی کو نصیب ہونی ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو حج کا امیر بھی بنایا، حاجیوں کو بھیجا، 9 ہجری کو آپ نے ان کا سربراہ بنا کے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، صحابہ اور بھی تھے مگر کسی کو آپ نے نہیں چھونا، انہی کو کہا۔ تو بہت سی ایسی نصوص ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہی آپ نے یہ اشارے دے دیے تھے اور فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بننے کا مستحق ہے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ تو بہرحال سیدنا ابوبکر کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے لائق جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، کیونکہ یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں سے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور اکثر و بیشتر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرمایا کرتے تھے گھر میں صحابہ کرام کو بھی، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی گئے، جئت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا اور میرے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے۔ تو اس کا ذکر کئی واقعات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر نے یہ محسوس کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور آپ اکثر و بیشتر ہم دونوں کو رکھتے تھے ساتھ ہی، آپ کے مشیر تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا کہ یہ خلافت کے مستحق ہیں۔ تو بہرحال شرعاً ان کی خلافت بھی ثابت ہے کیونکہ خلیفہ کے بعد ان کی خلافت بنی ہے، پھر اس کے بعد خلافت آگے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ بڑا اہم مشورہ تھا، 6 بندوں کا آپس کا مشورہ تھا اور ان 6 نے اپنے اندر خلیفہ کو منتخب کیا تھا، تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، یعنی 5 ہو گئے تین ایک طرف ہو گئے اور دو ایک طرف ہو گیا. تو اس طرح کے مقابلے کی وہ چیز تھی. تو ان کے جو منصف تھے, جج تھے, وہ بنایا گیا جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ اب ہم چھ میں سے جس کو چاہیں آپ نام لے لیں اس کو خلیفہ بننے کے لیے ہم تیار ہیں. تو پانچوں نے اس کا اقرار کیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور سب نے مانا, سب نے مانا. اگر کوئی ایک پیچھے ہٹتا نا تو اس نبی علیہ السلام کی جو گائیڈ لائن تھی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی انکار کرے اتفاق پر تو پھر اس کو چھوڑا نہ جائے. تو یہ کچھ ہوتا پھر, لیکن الحمدللہ سب مان گئے. پھر آپ فرماتے ہیں المہدیین, خلفائے راشد ہیں اور مہدیین ہیں, ہدایت یافتہ ہیں, کیونکہ ہدایت کے بغیر کبھی بھی رشد نہیں آتی. یہ یاد رکھیے, ہدایت ہوگی تو رہنمائی بندہ کر سکتا ہے, اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کو مرشد نہیں کہا جا سکتا ہے, وہ کیونکہ رہنمائی کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے مرشد میں یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ کیا اس کے پاس ہدایت ہے, کیا وہ کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے یا نہیں, اس کے پاس اس کا علم ہے, بصیرت ہے یا نہیں. ہم تو عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو قائل ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کو بھی مرشد بنا دیا گیا, تو یہ چیزیں کم از کم سوچنی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے. ہدایت ہوگی تب اس کے پاس رشد ہوگی, ہادی ہوگا تو وہ مرشد بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہم لازم و ملزوم سمجھیں, اور اس کو نہ بد سمجھیں کہ بس کسی ایک چیز کا صفت کا ہونا ہی کافی ہے, ایسا نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں عدو علیہا, اس میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو عدو, چبا لو. عدو کا مطلب ہوتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ, جب کاٹے گا ظالم انسان, مشرک انسان قیامت کے روز اپنے ہاتھوں کو, یعنی دانتوں میں کاٹے گا. تو عدو کا مطلب یہ ہے, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, چک مارنا. تو وہ یعنی دانتوں سے چبائے گا. عدو علیہا, تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے چبا لو, پکڑ لو. اور دانت بھی کون سے, بن نواجس, جو ڈاڑھوں کے ہیں, ان سے اس کو پکڑ لو. تو ہم جانتے ہیں کہ سنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو اور جس کو چبایا جائے اور کھایا جائے, لیکن یہ کنایا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی سے اس کو پکڑ لو. یہ مطلب ہے, سختی سے اس کو پکڑ لو, کیونکہ جو شخص سختی سے سنت کو پکڑے گا اس کا مظاہرہ وہ اسی طرح کرے گا جیسے ایک شے کو کھانے کے لیے وہ ڈاڑھوں سے پکڑتا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح چبا کے کھاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ, اور بچا کے رکھو اپنے آپ کو. اب یہ آپ نے سنت کو سختی سے پکڑنے اور بدعت سے سختی سے پرہیز کرنے پہ ابھارا ہے. آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور بچا کے رکھو اپنے آپ کو. اِيَّاكُمْ کا مطلب یہ کہ اجتناب کرو تم, کس سے, وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, ان امور سے, ان حالات سے, ان باتوں سے جو نئی نئی ہیں. یہ نئی نئی باتیں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, یہاں نئی باتوں سے مراد جو دین میں نئی بنا دی گئی ہیں, یہ مطلب ہے. ورنہ یہ جو چیز ہے یہ بھی اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں, یہ ایک نئی چیز ہے. تو دین کے معاملے کی آپ بات کر رہے ہیں, سنت کے مقابلے میں سنت آپ کی جو ہے نا وہ سارا دینی عمل ہے, دینی کام ہے, دینی گفتگو ہے. اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ کیا ہوگا, بدعت ہوگی. تو چاہے وہ قول ہو یا عمل ہو. تو اس چیز کو آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اپنے آپ کو دنیا میں جیتے جی ان نئی چیزوں سے بچا کے رکھنا جو دین میں گھڑ لی جاتی ہیں اور ان کو دین بنا دیا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں نئی چیز آئی, نئی بدعت آئی, وہاں سنت رخصت ہو جاتی ہے. بس اتنی بات یاد ہے. اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ بدعتی آدمی جب اس بدعت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا اس سے چنتا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ نیکی کا کام کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر سنت اس کو بتائی جائے وہ کہا میں نہیں مانتا, یہ بھی اس کی ایک ضد ہوتی ہے, وہ اس پہ قائم رہتا ہے, کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا دھیان کرنا. دنیا کے جتنے نئے نئے معاملات ہیں تو ان میں ہم اپنے معاملات کو اگر دیکھتے ہیں کہ اس میں خیر ہے تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک دینی معاملات ہیں، دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں نقصان نہ پہنچے، ہم اس سے بچتے ہیں. تو بینی دین کے معاملات میں بھی ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس میں خیر ہے وہ ہم پکڑیں، اور جس میں خدا نخواستہ دین رخصت ہوتا ہے اس میں ہم اپنا کو بچا کے رکھیں. کیونکہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات جو ہے نا وہ بدعت ہے، جو نئے طریقے سے گھڑی گئی ہے یا اس کا آغاز کیا گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کل بدعتٍ ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی دین میں، اللہ کے اس دین میں ہر نئی چیز جو گھڑی جائے اور اس کو دینی بنا دیا جائے وہ گمراہی ہے. اس لیے کہ ہمیں دین اللہ کے رسول نے پورا دیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈ کریں یا خدا نہ خاصا کسی چیز کو کم کریں، یہ سب بدعت ہوں گی، اس کی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ آواز کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم جو ہیں وہ آواز کرتے رہا کریں، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی چاہیے، سنت صحابہ ہے. دوسری مجلسوں میں جہاں آواز نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے بلکہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ وہاں سے بھی انسان گو آواز نہ ہو لیکن اثر ضرور لیتا ہے. پھر یہ ہے کہ آواز جب کیا جائے تو وہ مؤثر ہو، چنا جائے الفاظ کو، مناسب الفاظ جو حالات کے عین مطابق ہوں یا سامعین کے مطابق ہوں. تو یہ ذرا دھیان کریں، اگر مثال کے طور پر لوگوں کو ابھارنا ہے اس بات پہ کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، تو صدقات کی جو آیات ہیں یا حدیث ہیں، خرچ کرنے کی جو آیات ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جائے. نماز پڑھیے، نماز پہ اگر اکسانا ہے، عبادت کرنی ہے، اس پہ بتائیے. اور اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے، مختلف جو گناہ ہیں ان سے بچنے کے لیے جو واعظ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ موضوع اور حالات کے مطابق اس کا چناؤ ہوتا ہے. پھر مخاطب جو ہے، جس کو ایڈریس کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ ضرور بات ذہن میں ہو کہ ایسی بات ہو، ایسا آواز ہو کہ جس سے دل جو ہے نا وہ گھبرا جائیں، ان کے اندر خوف پیدا ہو اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں. کیونکہ دل جب گھبراتا ہے یا خوف اس میں آتا ہے تو آنکھ بہتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر دل خدا نہ خاصہ سخت ہو تو پھر آنکھ بہتی نہیں ہے، آنسو نہیں بہتے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ایسا ہی آواز کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ صحابہ اس سے اثر لے کے اپنے آپ کو خوب سے خوب تر بناتے تھے، اللہ والے بنتے چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.